نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. الحمدللہ تیسرے پارے کا آغاز کریں. ابتدائی جو آیت ہے اسی میں انبیاء کرام کی فضیلت سے متعلق جو ہے وہ بات بیان ہو رہی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ہم تو انبیاء کے درمیان فرق نہیں کہہ سکتے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا لا نفرق بین احد منہم, ہم ان انبیاء میں کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے, وہ اپنے نبیوں میں سے کسی کو دوسرے پر اگر فضیلت دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے. تو یہاں الفاظ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, اور یہ رسول ہے ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر. فرمایا منهم من کلم اللہ, ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. ورفع بعضهم درجات, ان میں سے بعض سے اللہ نے بلند فرمایا درجات. وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے عطا فرمائے عیسی ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیاں معجزات. وید نہ ہوں بے روح القدس, اور ان کی مدد فرمائی روح القدس کے ذریعے. تو یہ جو ہے معاملہ انبیاء کرام کا فضیلت کے اعتبار سے ہے. اور یہ البتہ سمجھ لیجیے کہ مختلف انبیاء کے لیے جو ہے مختلف القابات آتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے آتا ہے سخی اللہ, حضرت نوح علیہ السلام کے لیے آتا ہے نجی اللہ, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلیم اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے گزرے ان کے لیے خلیل اللہ, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے ذبیح اللہ, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے روح اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے رسول اللہ. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ویسے تو فضیلت کاملہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے تمام انبیاء پر, تمام انسانوں پر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیان سے منع فرمایا تاکہ باقی لوگوں میں تعصب نہ ہو. ذرا آپ سے ثابت ہے, اور آپ نے فرمایا کہ مجھے چھ باتوں میں باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی. پہلی چیز آپ نے فرمائی کہ مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ روح کے ذریعے میری نصرت کی گئی. پھر آپ نے کہا میرے لیے اموال غنیمت جو ہے حلال کیے گئے, اور آپ نے فرمایا میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا, اور مجھے تمام انبیاء کے لیے رسول بنایا گیا, اور مجھ پر رسالت کی تکمیل کی گئی. تو یہ خصوصی جو ہے فضیلت کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک عظیم آیت ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت اہم آیت ہے جو میں یہ بنا رہا تھا پریزنٹیشن وغیرہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آیت نمبر 254 وہاں پاس ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے, انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں بطور رزق کے دیا ہے. من قبل ان یأتی یوم, اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے, لا بیع فیہ, کہ جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہو. دنیا میں تو کوئی چیز نہیں ہے, آدمی پیسے خرچ کے خرید لیتا ہے, لیکن اس قیامت کے دن کروڑوں روپے دے کر اگر کچھ نیکیاں خریدنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا. تو اس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی. فرمایا بلا خدا, اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی, بلا شفا, اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی, بل کافرون ہم الظالمون, اور یہ کافر ہی جو ہے ظالموں میں سے. اللہ تعالیٰ اس دن کے آنے سے پہلے جو ہے ہمیں آغاز کی توفیق عطا فرمائے, اپنے بندوبست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بعد چوتھی بڑی آیت آ رہی ہے. ہم نے سمجھا تھا سورہ بقرہ میں کہ آخری 22 رکوعوں میں پانچ بڑی آیات آئی ہیں, ان میں سے چوتھی آیت جسے آیت الکرسی کہتے ہیں, بہت مشہور آیت, اور اس کے کئی فضائل ہیں چند آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے. اسی طرح تحقیق بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی. اور اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ صبح تک شیطان پاس نہیں آتا, اگر رات کو پڑھی جائے یہ آیت تو صبح تک شیطان سے حفاظت ہوتی. اسی طرح صحیح بخاری میں ہے, رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بطور نگہبان کے مقرر کر دیا جاتا ہے, وہ حفاظت کرتا رہا. اسی طرح ایک اور روایت موجود ہے جس میں یہ بیان ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوح سلام کے اس پر بطور حفاظت کرنے کے لیے انہیں مقرر فرمایا. رات کو انہوں نے محسوس کیا کوئی شخص ہے جو وہاں سے کچھ اٹھا رہا ہے, اسے جا کر پکڑ لیا. تو شخص نے اپنی جو ہے کثیر اولاد کا اس کی بات کی, اپنی مفلسی کا جو ہے بات کی, اور جو ہے جو ان کا دل بسیج بھی انہوں نے جانے دیا چھوڑ دیا. صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی رات کو کیا معاملہ تھا, انہوں نے بتا دیا کہ اس طرح شخص آیا تھا, میں نے پکڑ لیا لیکن اس نے جب بچے التجا کی طرح نے چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دوبارہ آئے, چنانچہ اگلی رات کو پھر آیا, پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا کہ آپ نہیں چھوڑوں گا تم دوبارہ آئے. اس نے پھر جو ہے التجائیں کی جو ہے اور درخواست کی, تو ان کا دل تسلیم کیا پھر چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح سے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری تحریر کا کیا حال تھا, انہوں نے واقعہ عرض کر دیا. تو نام پھر آئے گا. تیسری رات یہی ہوا, اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اب میں نہیں چھوڑوں گا, تو تمہیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. اس نے کہا میں آپ کو ایسا کلمہ سکھاتا ہوں کہ اگر آپ وہ کر لیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا یہ مال اسباب سب محفوظ رہے گا. اور پھر اس نے یہ آیت الکرسی جو ہے انہیں تعلیم کروائی. صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دریافت کیا تو یہ واقعہ ان کے سامنے رکھا کہ آپ نے فرمایا کہ تھا تو وہ انتہائی بھوٹا لیکن اس نے یہ بات بہت صحیح بتائی ہے. اور پھر کہا کہ ابو ہریرہ کیا تم جانتے ہو تمہارا قیدی کون تھا؟ فرمایا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ شیطان تھا. تو بہرا تو یہ بھی روایت ملتی ہے, یہ فضائل ہیں اس آیت کے. تو الفاظ ہے اللہ لا الہ الا ہو, اللہ ہی ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. ہو الحی القیوم, وہی زندہ و جاوید ہے, وہی قائم رکھے ہوئے. ہماری آپ کی زندگی کیا بلبلے کی مانند ہے, دائی حیات آئے فضا لے چلی چلے, نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے, جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. تو اصل حی زندہ کون ہے؟ وہ صرف اللہ کی ذات ہے, باقی چیزیں تو اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور فرمایا کہ وہی قائم رکھے ہوئے ہیں باقی ساری زندگیوں کو, اور باقی ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے ان سب کو بھی قائم رکھنے والی ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ. اب آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی میں ہے کیا اصل ہے, بیان توحید کا بیان ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے اور شرک کی جڑ کاٹی جا رہی ہے. اسی طرح فرمایا اب اللہ کی صفات آ رہی ہیں, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اور سے نہیں آتی نہ اوم اور نہ نیم. ایک روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے پوچھا کہ اللہ آپ کو اوم کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے اپنے ہاتھوں میں مٹی کے دو پیالے لے کر میں پانی بند اور کھڑے ہو گیا. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے لیکن کچھ دیر کھڑے رہے, پھر جو ہے دھوکا آیا نہیں کیا اور وہ مٹی کے پیالے گر گئے اور ٹوٹ گئے. فرمایا دیکھو موسیٰ تمہیں اونگ آئی اور یہ پیالے ٹوٹ گئے, اگر مجھے اونگ آئی تھی تو پھر کائنات کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کی شان یہ ہے, آپ باقی جتنے بھی جانداروں کو دیکھیں ان پہ اونگ بھی تازی ہوتی ہے نیند بھی تازی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ نہ اللہ کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. فرمایا لہو باقی سماواتی و ما فی الارض, اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں, من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو اس کی زیادات میں سفارش کرے؟ ایسا نہیں ہو سکے گا کہ جو مرضی اپنی مرضی سے جو ہے کھڑا ہو جائے کہ اللہ اس کی سفارش کر دے. کسی کو یہ مجال نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے کچھ بول سکے اللہ کے سامنے. فرمایا اللہ باذنہ, مگر اس کی اجازت, جسے اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کے لیے سفارت کا معاملہ ہو سکتا ہے. فرمایا جانو ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے سامنے جو تمہارے پیچھے, یعنی حال اور مستقبل سے بھی وہ واقف ہے اور جو ماضی میں گزر چکا وہ بھی اللہ کے علم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ, اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم میں سے کچھ بھی, الا بما شاء, مگر وہ جو ہو جائے, جتنا علم اللہ چاہتا ہے وہ دوسروں کو دے دیتا ہے. ورنہ کل علم اللہ کے پاس, اپنی مخلوق میں سے جسے جتنا علم اللہ دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کسی کو کوئی علم حاصل نہیں. فرمایا وسیع کرسیہ السماوات والارض, اور اس کی کرسی جو ہے وہ وسیع و عزیز ہے آسمان اور زمین میں. کرسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے, ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں مراد علم ہے اللہ کا, کہ اللہ کا علم گویا آسمان اور زمین پر محیط ہے, اس سے بھی وسیع ہے. اور باقی مفسرین کیا رہے ہیں کہ یہاں اقتدار جو ہے وہ مراد ہے یا حکومت مراد ہے اللہ کی. تو بہرحال اللہ کی حکومت, اللہ کا اختیار, اللہ کا علم گویا کائنات سے بھی جو ہے وسیع. فرمایا بلا یعودہ حفظہما, اور اس اللہ کو نہیں سکھاتی ان آسمان اور زمین کا جو ہے چلانا، یہ کہ بالکل جو ہے شیطان کا بھائی نہیں بنتا، وہ عالی اولا اور وہی عالی مرتبہ ہے اور وہی عظمتوں والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی صحیح سمجھ عطا فرمائے، جتنا اللہ کا تعلق صحیح ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے یا کسی غلط عقائد میں جو ہے مبتلا، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا صحیح تعلق انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ کے دوست ورسز شیطان کے دوست، دونوں کا موازنہ آ رہا ہے آیت 257 میں۔ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور یہ دوستی کیا نتیجہ نکالتی ہے، جو خریدوں میں نہ ظلم آتی ہے نور، اور اللہ نکالتا ہے اپنے ان دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاء ہم الطاغوت، ان کے دوست ہوتے ہیں شیاطین، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہیں جو ہے وہ نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو میرے آپ کے لیے موقع ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس کے دوست، ہماری دوستیاں کس سے، ہم اللہ اور اللہ کے قریب لوگوں سے جڑے ہوئے، یا ہمارے دوست شیاطین ہیں خدا کا خاصہ، اور جو ہم جو ہمیں جو ہے وہ اجالے سے اندھیروں کی طرف لے جانے والے۔ آیت نمبر 261 شیطان کے دوست کی مثال آ رہی ہے، یعنی نمرود کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہاں تین قصے آئیں گے جس میں ایمان کی بات ہوئی۔ اب دیکھیں ایمان کے تین درجے، یا آپ کہہ لیں کہ علم کے تین درجے، علم کی بات آئے گی، اور علم جو ایمان سے بھی جانے، علم ہوتا ہے تو ایمان آتا ہے، اور ایمان ہوتا ہے تو عمل جو ہے آدمی کرتا ہے۔ تو علم کے تین درجے بیان ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے محض علم کا حاصل ہو جانا، کسی چیز کا جان لینا، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، بلکہ یہ یقین کے تین درجے، ایک ہے علم الیقین، صرف جاننا کسی چیز کا، دوسرا ہوتا ہے عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، اس کا جو ہے کچھ اپنے اوپر تجربہ ہوتا ہے، مثلا آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو یہ علم الیقین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آگ جلا دی، اور بڑا بڑے درخت جلا دیے، گھر جلا دیے، یہ کیا علم کہلائے گا، عین الیقین۔ اور خدا کا خاصہ آپ خود جل گئے آگ میں، ہاتھ جل گیا آپ کا، کپڑوں پہ آگ لگ گئی، تو یہ کیا ہو جائے گا، حق کو یقین۔ تو یہ تین درجے اس میں ہمیں ان واقعات میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو پہلا واقعہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ نمرود کے دربار میں جو ہے اسے توحید کی دعوت دی، الفاظ ہے الم ترى الى الذي حاج ابراہیم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، پھر اب ہی ان کے رب کے بارے میں، اللہ کیوں جھگڑ رہا تھا، کیونکہ اسے عطا کیا تھا اللہ نے بادشاہ اور بہت بڑا ملک اور اقتدار دیا تھا اسے، اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، قال انا احیی و امیت، اس پر نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں، حالانکہ زندگی دینا بالکل علیحدہ بات ہے، اور کسی قیدی کو رہا کر دینا علیحدہ بات ہے، اور موت دینا، روح قبض کرنا علیحدہ بات ہے، اور ایک مجرم جسے پھانسی کی سزا ہو گئی اسے رہا کر دینا علیحدہ بات ہے، لیکن نمرود نے اس طرح جو ہے وہ آرگیو کیا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ جو آرگیومنٹ سے اترا میں، قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، فأتی بها من المغرب، تم لے آؤ مغرب سے، اتنے ہی بڑے تم اپنے آپ کو خدائی کے دعوے دار ہو، تو مغرب سے نکال کے دکھا دو سورج، فبو ہے کل نبی کا کر بس، وہ مضبوط ہو کے رہ گیا وہ کا بدلاؤ، اللہ یہاں دل پاؤں مت ڈال، اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ نمرود کا آیا، کہ کس طرح جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید کی دعوت دی۔ اور اس کے بعد اللہ کے دوست کی مثال حضرت عزیر علیہ السلام، اور حضرت عزیر علیہ السلام جب یہود کی بچی کے پاس پہنچے تو وہ اپنے چھتوں کے بل گری گئی تھی، اور یہ واقعہ جب ٹائٹس رومی نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا، اور جو ہے یہ بیبلونیا کی اونٹ سے اونٹ بجا دی تھی، 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ کو جو ہے قیدی بنا کر لے گیا، وہ زمانہ تھا جب حضرت عزیر علیہ السلام کو وہاں بھیجا گیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اس اجڑی ہوئی بچی کو کس طرح زندہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے وہ نیند تاریخ کر دی، موت تاریخ کر دی، سو سال تک سوتے رہے. سو سال بعد جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فنظر الى طعامك وشرابك, کہ ذرا دیکھیے اپنے کھانے کی طرف اپنے پینے کی چیز کی طرف. لم یتسنى, وہ خراب تک نہیں ہو. سو سال گزر گئے اور کھانا اور پینے کا جو شربت تھا وہ ویسے کے ویسے صحیح. بدر الى حمارك, اور ذرا اپنے گلے کی طرف بھی دیکھیے جو ان کی سواری تھی. بدے تک آنا تھا آیا للناس, اور ہم بنا دیں گے آپ کو لوگوں کے لیے نشان. منظر اضافی کئی پر نن کے زوا, اور دیکھیے نبیوں کی طرف کہتے ہیں میرے گوشت جو ہے وہ پھیلاتے. قدم میں رجنا رہو, پھر جب یہ واضح ہو گیا حضرت زہیر علیہ السلام کے لیے, ان کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا کہ یہ مردہ گلا جو ہڈیوں کا پنجر تھا جس طرح اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کر دیا, پھر یہ کون سی لیول حاصل ہوا ایمان کا؟ آئینوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پہلے صرف معلوم تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ کس طرح مردہ گلے کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھا دیا, اسے زندہ کر کے کھڑا کر دیا. یہ دیکھنے کے بعد حضرت زید علیہ السلام نے فرمایا میں جان گیا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قابل ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ کے دوست کی ایک اور مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم کو ربی علی موت آئی, اور یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے میرے رب مجھے دکھا دیا آپ کیسے زندہ کرتے ہیں مردوں کو. کالا اولم تو میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کالا بلا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیوں نہیں, بے شک بلکہ میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ چار خلندوں کو لے لیں, انہیں اپنے آپ سے مانوس کر لیں, پھر انہیں ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں, اور پھر جو ہے ان کے اجزاء کو جو ہے وہ پہاڑ پر بکھیر دیں, اور پھر انہیں اپنی طرف بلائے تو کیا ہوگا؟ پرندے اڑتے ہوئے ان تک آ جائیں گے. گویا انہیں بھی مشاہدہ کرا دیا کہ عین الیقین کا معاملہ تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ سے اتنے برکت ہوا تھا, انہیں خود اللہ نے بلا دیا, تو انہیں تو حق الیقین والا معاملہ ہوا. سو سال بعد جو ہے وہ انہیں اٹھا لیا. یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی عین الیقین دکھا دیا آپ کو کس طرح اللہ مردہ کو زندہ کرتا. اب اس میں کیا خراب کرا مزید جو ہے وہ اس کی تکریح کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں وہ چار پرندے کون سے تھے؟ ایک تھا مور, اور مور میں کیا ہوتی ہے؟ خود پسندی ہوتی ہے, آپ کو پتا اپنے پر پھیلا کے بڑے وہ ڈانس کرتا ہے, رقص کرتا ہے. اسی طرح دوسرا تھا مور, اور مور کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جہمت اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اور تیسرا تھا کبوا, کبے کی شیر بڑی مشہور ہے, اور چھوٹا بچہ اگر اکیلا ہو تو اسے ہاتھ سے چیز لے کر وہ چین کر چلا جاتا ہے کبوا. اور اسی طرح چوتھا پرندہ تھا گدھ, اور گدھ جو ہے وہ مردار ہو رہے وہ مردار چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو دوسرا یہاں کہتے ہیں کہ یہ چاروں پرندے انسان کو بھی ذبح کرنے چاہیے, وہ اپنی خود پسندی چھوڑ دیں اور وہ جہبت جو ہے وہ چھوڑ دیں. جیسے اللہ کے تابع میں آئے اسی طرح کبے کی طرح حرص اور لالچ جو ہے وہ چھوڑ دیں, اور اسی طرح گد کی طرح مردار پسندی چھوڑ دیں. دنیا مردار مرنے والی مٹنے والی ختم ہونے والی, اس کی چوک رکھنے والے گد کی طرح بھی کہ وہ مردار چیزوں سے دل لگا دیں. تو انسان کو ہمیشہ رہنے والی چیزوں سے محبت ہونی چاہیے, اللہ سے محبت ہونی چاہیے, آپ کی زندگی سے محبت ہونی چاہیے. آیت نمبر 261 اور انفاق کی سبیل اللہ پر اجر کا بیان. انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آپ دیکھیں گے کہ یہ انفاق کی سبیل اللہ کے موضوع پر کلائمیکس ہے پورے قرآن کا. یہاں جو باقاعدہ ایک آیت میں اجر بیان ہو رہا ہے, صرف پورے رکوع میں اس انفاق کی حفاظت کا بیان ہے کہ اپنے اللہ کی راہ میں جو خرچ ہے تو ضائع نہ کر دو, اس کی حفاظت ہے. تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا انعام ملتا ہے. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله, مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. کمثل حبہ, ان کی مثال ایک دانے کی تھی. مثل سبع سنابل فی کل سنبل مئۃ حبہ, اس ایک دانے سے نکلتی ہیں سات باریاں اور ہر باری میں ہوتے ہیں سو دانے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا مکئی کا پودا ہوتا ہے, ایک مکئی کا دانا آپ نے بویا اس سے مکئی کا پودا نکلا, اس سے اس کا جو سکہ نکلتا ہے یا اس کا جو کوچا ہوتا ہے اس کے اندر موتیوں کی طرح جڑے ہوئے جو ہے کئی دانے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک دانہ بویا اس سے ایک ایسا سات کوچے نکلے, ہر کوچے میں سو سو دانا, تو کتنا ہو گیا؟ ایک نیکی کا اجر ہو گیا سات سو نیکیوں کے برابر. تو فرمایا واللہ رزاقہ لمن یشاء، اور اللہ مزید بنا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی عزت والا اور سب کچھ جاننے والا. اب یہ کس کے لیے اجر بن جاتا ہے؟ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا. تو جتنے خلوص کے ساتھ، جس اللہ کی رضا کے ساتھ، بہتر سے بہتر طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نیکیاں کریں گے، اس کی راہ میں خرچ کریں گے، اتنا ہی بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. عام فائدہ یہ کہ ہر نیکی کا 10 گنا جہ اجر بنتا ہے. اور مزید کس آئے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کیا جائے گا تو اللہ کتنا بڑھا سکتا ہے؟ 700 گنا، اس سے بھی زیادہ. کوئی لمٹ ہی نہیں آگے کتنا زیادہ کرتے ہو. اس لیے کیونکہ ہم تو کنجوس لوگ ہوتے ہیں، فوراً جہاز میں لمٹ آتی کتنا زیادہ ہوگا، تو آگے کہہ دیا کہ بدلاؤ ہوا کیوں نہ نہیں، اللہ بڑی وسعت والا ہے، تمہاری طرح وہ اس کا ہاتھ تنگ نہیں ہے، دینے کے آئے تو بے شمار دے سکتا ہے، اور امین بھی ہے، وہ جانتا ہے تم کس نیت سے کس اخلاص کے ساتھ خرچتے ہو. تو جتنی نیت خالص ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، اتنا زیادہ اللہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حفاظت انفاق، جیسے میں نے کہا ایک آیت میں اگر اصل پورا رکوع آپ دیکھیں گے، اس میں حفاظت کی تلقین کی ہے. حفاظت کس طرح؟ کفایت کرنے کے بعد آدمی تانا نہ دے، احسان نہ جتائے، اگر یہ کرے گا اور بیجا تکلیف نہ دے، ورنہ اپنا سارا کیا دھرا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کا. اب ہوتا ہی ہے ایک غریب جو ہے وہ مزدور کئی دن کا بھوکا پھر رہا تھا، آپ نے پکڑ لیا، آپ سے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں، اسے کچھ کھانا کھلا دیا، پھر سارا دن اس کے کام دیتے ہیں. اب وہ بیچارہ آپ کی اس نے کیونکہ آپ نے کھانا کھلایا اسے، وہ آپ کے احسان کرے، سارے دن آپ کا کام کر رہے ہیں، پورا پیک رہے، لان صاف کر رہے ہیں، اور جو ہے یہ ایزا یہ کہلاتا ہے کہ آپ نے اس سے احسان بھی کیا اور پھر ایزا پہنچائی اسے کرتی تھی. اسی طرح تانا دینا، آدمی بڑا خرید کرتے رہے، اب وہ کچھ قابل ہو گیا تو کہا تم وہی ہو نا جو ہمارے ٹکڑوں پہ پلے تھے، آج جو ہے ہمارے برابری کرتے، تو یہ جو کچھ کیا لگا تھا وہ کیا ہوا؟ سب ضائع ہو گیا. اسی طرح احسان جتانا، یہ ہم سب کے علم میں کہ کس طرح احسان جتائے جاتے ہیں کچھ کرنے کے بعد، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انفاق کو ضائع کرنے والی. تو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے توفیق دے ہی دی ہے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنی، تو اب اس کی حفاظت کی جائے. اب یہ ایک جملہ کہہ کر کیا فائدہ ہو گیا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کا اجر تھا اس کا نقصان کر رہے ہیں. فرمایا اللہ دینا جن سے پونا والا ہوں کی سبھی دیتا، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، تم مالا جس بے اولا ماں ان پکو منا ادا، اور پھر جتلاتے نہیں ہیں جو ہے جو انہوں نے خرچ کیا، اسے احسان جتا کر اور جو ہے ایزا دے کر، لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کے لیے کوئی خوف کا معاملہ ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف ہوتا ہے ماں آج کے لیے، اور غم ہوتا ہے ماں پاس کے لیے، یعنی خوف ہوتا ہے آنے والے مستقبل سے. آدمی خرچ کر دیتا ہے، میں ڈرتا ڈرتا اس کا مجھے ریٹرن ہوگا بھی نہیں، اس میں مجھے کچھ فائدہ ہوگا بھی نہیں، تو اگر اللہ کی راہ میں کیا تو کوئی خوف کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا اجر کرے. بعض لوگ آدمی خرچ کر دیتا ہے غم کرتا رہتا ہے، میں نے کیوں خرچ کر دیا، میرا پیسہ ضائع ہو گیا، تو اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو غم بھی کوئی نہیں، وہ پیسہ ضائع نہیں ہو، تو بہت بڑے اجر کا معاملہ ہونے والا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا پی لیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں آگے دے دیا. تو باقی جو مال ہے وہ تو وارثوں کا مال ہے، اس کی آگ بند ہوئی اور مال کا تعزیہ چھٹ گیا، وہ تو پیچھے لوگوں کے کام آئے گی، اس کا مال وہی ہے جو آگے دے دیا. اسی طرح ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام سے جو ہے تسلیم کروا دو. شام کو آ کے پوچھا بھی اس میں سے کیا باقی رہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ شانہ باقی ہے، باقی سب خرچ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب بچ گیا سوائے شانے، تو اصل میں جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو ہم نے استعمال کر لیا وہ کنزیوم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے دنیاوی بینک کا میں بڑا جو ہے وہ دھڑکا لگا رہتا ہے، بینک اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ، تھوڑا سا بھی لیول اوپر نیچے ہوتا ہے تو پریشانی ہو جاتی. تو جو جہاں ہمیشہ ہمیشہ جانا ہے، جہاں جو ہے ہمیشہ زندگی گزارنی ہے، وہاں چاہے ہمارا بیلنس زیرو تو ہمیں کرنا ہی نہیں چلا، وجہ کیا ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، وہاں کی وجہ نہیں. کیونکہ اگر آدمی کو صحیح تعارف ہوتا ہے، اسے صحیح یقین ہوتا ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو پہلے سے بندوبست کرے، پتا ہے کہ میں نے اسلام آباد میں اگلا سال گزارنا ہے، تو پہلے ہی سے بندوبست کرے گا، وہاں گھر کا بھی ٹھکانا ہو خواب کھانے پینے کا بھی اہتمام ہو, بچوں کے لیے بھی اسکولنگ وغیرہ, سارے معاملات کو چیک کرتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم مانتے تو ہیں کہ آفرت ہے, لیکن ہمارا یقین نہیں ہے کہ آفرت, یقین ہوتی تو ہمارے عمل سے نظر آتا. بیان ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ساتھی ہوتے ہیں وہ مڈل ایسٹ وغیرہ چلے جاتے ہیں کمانے کے لیے, تو آپ دیکھیں ان کا کتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمارا اصلی گھر نہیں ہے, اس لیے دوسرے دوسرے پر گزارتے ہیں. ایک ہی کمرے میں جا کر آپ نہیں رہتے ہو, اپنا ہاتھ کھینچ کر وہاں استعمال کر دیتے ہیں, سارا پیسہ کہاں بھیجتے ہیں, یہاں بھیجتے ہیں اپنے گھر والوں, تاکہ جب وہ واپس چاہیں تو یہاں کی پراپرٹی بھی ہو, کچھ بینک بیلنس بن گیا ہو, تاکہ باقی ہمارے چین سے گھومتے ہوئے. لیکن فرض کریں اگر وہی پیسہ بلاتے ہیں تو کیا ہوگا, یہاں آئیں گے تو ایئرپورٹ لینے ہی کوئی نہیں آیا ہو, اور گھر پہنچیں گے تو جوتے پڑے. تو یہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے دنیا کا, آفرت میں پھر کوئی اور چانس بھی نہیں, تو اس کی فکر ہمیں بہت زیادہ ہونی چاہیے. ایپ نمبر 268, اس میں معاملہ ہے شیطان کا وعدہ ورسز رحمان کا وعدہ. ایک وعدہ ہے جو شیطان ہم سے کرے, اور ایک وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے کرے. شیطان وعدہ کرتا ہے تم سے یا دھمکاتا ہے, ڈراتا ہے تمہیں فخر سے. جب بھی آپ نے اللہ کی آنا خرچ کرنے لگتا ہے فوراً شیطان ڈراتا ہے, کیا مصیبت ہے, آرام سے خرچ کرنا, ابھی جلدی کیا ہے, تھوڑا دو, ابھی باقی معاملات بھی ہے, بزنس بھی دیکھنا ہے, بچوں کی اسکولنگ بھی ہے, اب ان کی شادیاں بھی کرنی ہے, ابھی جمع کر کے رکھو. تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو فخر سے ڈراتا ہے, اور حکم کس کا کرتا ہے, وہ عمل حکم مل سکتا, اور تمہیں حکم کرتا ہے بے حیائی کا, بے حیائی کی طرح اٹھاتا ہے. اور جہاں فضول کرتے ہو وہاں خوب لاکھوں لوگ جو ہے خرچ کر دیتے ہیں ایک ایک رات کے کھانے کا, اور اب تو پہلے تو وہ چاندی کے کھانے ہوتے تھے, اب تو جو ہے وہ مہندی پر بھی کھانا ہو رہا ہے اور مہینوں پر بھی کھانا ہو رہا ہے. لاکھوں روپئے وہاں لگ جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن دین کی راہ میں جہاں آدمی نکالتا ہے وہ شیطان وہاں سے ڈراتا ہے. اسی طرح فرمایا مغفرت منہ وفضلا, اور اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور اپنے فضل کا. واللہ واسع علیم, اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا. تو شیطان جہاں ہمارے گناہوں میں ملوث کرتا ہے, وہی اللہ کا ہم سے وعدہ کیا ہے, اگر سچے دل سے توبہ کریں گے تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اللہ کا دروازہ کھلا ہے, یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے. اس کا ہے کہ میرا فضل بھی ہے, اللہ بڑی وسعت والا ہے, اس کے پاس یہ نہیں ہے کہ بس دسی آدمی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے, اس کے پاس بڑی وسعت ہے. وہ سب کے لیے جو ہے مہربان, بس ہم طلبگار کریں, گناہ ہر انسان سے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بنی آدم خطاؤ, بنی آدم کا یعنی آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا گناہ گار, لیکن بہترین گناہ گار کون ہے, جو توبہ کرنے والا, اور اب چاہے وہ میرا زندگی کمرا لمبا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو. انشاءاللہ کل یہ آیات تفصیل سے آئیں گی سورہ نساء میں آیت نمبر 17-18, اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے. البتہ یہاں کچھ بات آئی گئی ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ توبہ کی شرارت ہے, صرف استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنے سے توبہ نہیں ہوتی, بلکہ اس کی شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ کو ترک کر دے, دوسری شرط یہ ہے کہ سابقہ گناہوں میں شرمندگی ہو, دل سے کھلے کہ کیا غلط حرکت کر رہا ہے, اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو, کہ یہ غلطی آئندہ نہیں ہوگی. اور پھر اگر کسی کا حق پایا, یہ بھی بہت اہم ہے, اس کو پھر کمپنسیٹ کرے, کمپنسیٹ نہیں کر سکتا تو اس سے معافی مانگے کہ بھائی تمہارے یہاں میں نے دبا لیا, تمہارے ساتھ یہ میں زیادتی کر بیٹھا, مجھے معاف کر. تو اگر اس طرح توبہ کی جائے تو پھر امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر پاتے ہیں. آیت نمبر 269, مال سے تو بھی بڑی ایک دولت ہے, اور وہ دولت جو ہے وہ ہے حکمت, وزڈم, چیزوں کی کیا اہمیت ہے, جس چیز کی کیا حقیقت ہے, یہ سمجھ جانا یہ بہت بڑی دولت ہے. فرمایا جو صرف حکمت مہنگا چاہ, اور وہ عطا فرماتا ہے حکمت وزڈم جسے وہ چاہتا ہے. کون عطا فرماتا ہے, اللہ, اللہ یہ حکمت دانائی وزڈم دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. وَمَنْ يُعْطَى الْحِكْمَةَ, اور جس کسی کو دی گئی حکمت, فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, تو اسے تو دے دی گئی بہت بڑی ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے. تو یہاں اشارہ ہے کہ میں اور آپ کی عقل سے کام ہے, اور اصل دولت جو سمجھے وہ ہے وزڈم. اصل میں وزڈم کسے کہتے ہیں, جھوٹ اور سچ میں پہچان کرنا. بازار آدمی جاتا ہے اور ایک پیتل کا زیور ہے, ایک سونے کا زیور, اگر اسے پہچان نہیں ہو سکتا ہے پیتل کا اتارا ہے سونے کی زیور, اور پہچان ہوگی تو بچا لے گا اپنے آپ کو اس نقصان سے. تو یہی چیز جو ہے حق اور باطل میں بھی اگر یہ پہچان نہیں ہے تو ہو سکتا ہے ہم اپنی ساری زندگی کسی پیتل کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار اور جو کچھ جمع کر رہے ہیں وہ پیتل سے زیادہ نہ ہو اور جو اصل سونا تھا اس سے محروم رہے. تو یہی اصل باطنی بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اور بڑا خوب جو ہے وہ کسی نے کہا ہے کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر جا. تو نظر تو وہی ہے جو چیزوں کو پہچانے. سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کا صحیح کمپیریزن آدمی کو پتا. آدمی کو پتا ہو کہ دنیا کی کیا حیثیت اور آخرت کی کیا حیثیت. جیسے ہمیں پتا ہے پیتل کی کیا ویلو اور سونے کی کیا ویلو, تو آدمی دھوکہ نہیں کھاتا. لیکن ہمیں ان سے پتا نہ تو دونوں ہی چمک جائے تو ایک گھٹیا چیز کو اختیار کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے صحابہ کرام کو بار بار تقسیم فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ گزر رہے تھے, کوڑے کا ڈھیر تھا وہاں, ایک بکری کا ایک مردار بچہ پڑا ہوا تھا جس کا پیٹ پھولا ہوا تھا, کان کٹے ہوئے تھے اور سب تعفن جو ہے اٹھ رہا تھا. فرمایا کون ہے جو اسے ایک درم میں خریدے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اسے تو مغزی کوئی نہیں لے گا. فرمایا کہ جو حقارت تمہارے دل میں مردہ بکری کے بچے کی ہے اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی ہوتی ہے. اور دوسری روایت میں ہے, حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی حقیقت اس کی اہمیت مچھر کے پر کے برابر ہی ہوتی تو کسی کافر کو یہ گھوس پانی نہ دیتا. مچھر کا پر آج تک کسی کام نہیں گیا. چلے چڑیا اور پرندوں کے پروں سے پھر بھی ہم اسٹف گلوز بنا لیتے ہیں, کچھ اسٹف گلوز بنا لیتے ہیں, لیکن مچھر کا پر میں کسی قیمت کا نہیں ہے. بالکل حقیقی سی چیز ہے. تو فرمایا اتنی بھی اہمیت دنیا کی نہیں. بعد میں بھی سمجھ جائے ایک زندگی وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں, اور ایک یہ زندگی ہے جو بڑی تیزی سے ہاتھوں سے گزر رہی ہے. کل تک کے جو آدمی کے 25-30-50-70 سال گزر گئے وہ نئے معلوم ہوتے اور آگے پتہ نہیں کب جو ہے بلاوا آ جائے, جبکہ آپ نے اس کی زندگی ہمیشہ ہمیں کبھی ختم ہونے والی. چوٹیا کرام بتاتے ہیں یہ فرض کریں زمین اور آسمان اس کے درمیان جتنی اسپیس ہے ان سب کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور پھر ایک چڑیا ایک ہزار سال بعد اور وہ ایک دانہ لے اور چلی جائے تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایک وقت آئے گا کہ یہ رائی کے دانے ختم ہو جائے, لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی جاری رہے گی, وہ نہ ختم ہونے والی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ایک اندازہ عطا کرنا, کیونکہ جب تک یہ اندازہ ہمیں ہوگا نہیں تو ہم بڑا جو ہے وہ محرومی کا معاملہ ہے اور قیمتی چیز کو چھوڑ کر اور معمولی چیزوں کے پیچھے جو ہے لگے. آگے جناب بڑی اہم آیات آ رہی ہیں خرچ کے بارے میں. اب یہ دیکھیں جب آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو تو اس کے تین مطالب ہوتے ہیں. پہلا اور بہترین مطلب یہ جو ہم پہلے پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ قل الان پوچھا گیا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے, تو جواب تھا جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ. تو یہ بہترین مطلب ہے کہ جو سرپلس کیپٹل ہے, جو سرپلس سرمایہ ہم نے اللہ کی راہ میں لگا دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو قرض دے دیجیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, سرمایہ نہیں, تو انہیں قرض ہنسنا دے دیا جائے. یہ دوسرا اچھا استعمال ہے. اور اس کا بدترین استعمال کیا ہے سرپلس منی کا کہ سود میں لگا دیا جائے. اور سود لینے والا آدمی اس میں انسانیت مر جاتی, اسے پرواہ نہیں ہے کہ جسے میں نے قرض دیا اس کا کاروبار چلے یا تباہ ہو, اس کے گھر میں پاپیاں ہو یا مصیبتیں ہیں. وہ کہتا ہے میں نے 100 روپے دیے, 108 روپے میں دے رہے ہیں بس بتا. تو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. آپ دیکھیں گے شدید ترین سب ترین آیات سود کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اس میں ملیں گی سورہ بقرہ میں. سب سے پہلے آیت نمبر 275 فرمایا سود کی حضمت کا بھی بیان ہو رہا ہے, اس کی مذمت بھی کی جا رہی ہے. الذین یاکلون الربا, وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود, لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس, وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر سب کی طرح کھڑے ہوں گے جسے چھو کر پاگل کر دیا ہو شیطان. جہنم قالوا انما البيع مثل الربا, اور یہ ان کا انجام کیوں ہوگا؟ اصل میں آپ دیکھیں یہ سود خور پیسے کے پیچھے پاگل ہو جائے اور اس کا یہ پاگل پن جو ہے قیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گا, وہ اسی طرح جنونیوں کی طرح وہاں اٹھا ہوگا. فرمایا کہ انجام کیوں ہوگا؟ قالوا انما البيع مثل الربا, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تجارت بھی تو دوسری طرح, تو اس میں جو ہے وہ اب اللہ نے اس کا بلا جو ہے وہ بادشاہ چاہانہ انداز میں جواب دیا ہے. فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اصل بات کیا ہے کہ اللہ نے حلال کیا تجارت اور حرام کیا ربا، یہ کافی نہیں ہے کہ روایت اللہ نے جسے حلال کر دیا وہ جائز ہے، جسے حرام کر دیا وہ ناجائز ہے. اب باقی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں سود کے اور نفع کے بارے میں، اور اس کا اور تجارت میں جو ڈفرنس ہوتا ہے، بڑے بڑے ڈفرنس ہیں جس میں محنت نہیں ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کا نفع اور نقصان کا معاملہ نہیں، جبکہ جب تجارت کرتا آدمی اس میں محنت بھی ہے اور چاہ چاہے یا تو فائدہ ہو جائے گا اور سکتا نقصان بھی ہو جائے جبکہ سود میں نہیں. لیکن یہاں اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی، سیدھی سیدھی بات کی کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا سود کو حرام، تو اس لیے مانو جو اللہ نے کہا. آگے فرمایا فمن جاء موعظۃ من ربی، پر جس کسی کے پاس آ جائے یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے، فانتہا فانتہا یا فلہو ما کرم، پر پھر اگر وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ کچھ ہے جو ہو چکا، اگر پہلے اس حکم کے آنے سے پہلے جو سود لین دین ہو چکا وہ پھر جو ہے ہو چکا. وہ امرہ الی اللہ، اور معاملہ اللہ کی طرف ہے. ومن آگاہ اور جو اعادہ کرے اللہ کی نصیحت سننے کے بعد، اللہ کے حکم سننے کے بعد بھی باز نہ آئے، فرمایا فاولائی کا صاحب اللہ، بس یہی لوگ آگ بات ہم کیا خالدون سوچ کے ہمیشہ ہمیشہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. سود کی خباستیں آیت نمبر 276. ویسے تو آج کل کی اکنامکس میں یہ بات آ رہی ہے بڑی کامن ہے کہ اس کی وجہ سے جو فساد ہوتا ہے، جو انفلیشن ہوتا ہے، اور جو آج کل رائٹ سائزنگ کہا جاتا ہے، ڈاؤن سائزنگ ہوتی ہے، اور جو ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، اور جو قیمتیں جو ہے وہ روٹ پر پہنچتی ہیں، اور قیمتوں کی جہاں بات آ رہی ہے، سب اس کے پیچھے سب سود ہے. اور بڑی بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں کروڑوں روپے کی اور تالے لگے ہوتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، انڈسٹری سیک ہو گئی. کیوں سیک ہو گئی؟ کیونکہ وہ سود کی جو میرا ہے اسے نیچ نہیں کر پائے. تو یہ اب کوئی چیزیں ایسی اب مبہم نہیں ہے، اب سب کو یہ چیزیں بتائیں، بس اب عمل کی ضرورت ہے. جانتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ، ماننے والا بھی ہمیں بنائے. سود کی خباستوں میں یہاں ذکر ہے ایک بات جو قرآن ذہن میں آ رہی تھی 1965، اس میں آپ قیمتیں دیکھیں 14 آنے کلو گائے کا گوشت آج سے 200 پہنچا ہوا ہے، 200 روپے، اور اسی حساب سے اگر انفلیشن کا ریٹ ہوگا تو آج سے 50 سال بعد 4600 روپے کا ایک کلو گوشت جو ہے وہ معاملہ ہوگا. جو چیز آج 100 روپے کی ہے وہ آج سے 50 سال بعد 4600 روپے کی پڑے گی اگر انفلیشن ریٹ میں 1% لگائے گا. بہرحال سود کی خباستوں میں آئے تھے 276. فرمایا یا محمود باہو ربا، اللہ بچاتا ہے سود کو، وجہ سے صدقہ اور بڑھاتا ہے صدقات کو. واللہ لا يحب كل كفار ناصح، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے ایسے گناہ گاروں کو. حضرت سود فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ بڑھانے اور مٹانے کا معاملہ سمجھتے ہوں گے. سود سے جو کام کیا جاتا ہے اسے ملا کے جو ہے لڑائی جو ہے وہ سامنے آتی ہے، چند لوگ جو ہے امیر تمیر ہو جاتے ہیں اور پوری کا معاشرہ غربت کی عطا گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. جبکہ جب صدقات ہوتے ہیں جتنی دو منی جو ہے معاشرے میں سرکولیٹ کرے گی اتنا معاشرہ کرے گا، جتنے صدقات عام کیے جائیں گے تو عام اسٹینڈرڈ آف لیونگ پورے معاشرے میں بڑھے گا. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں کی ایمان لائے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود میں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو. سود پر سب کریں گا 217 آئے، فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ کے رسول سے جنگ کے. اب آپ دیکھیں یہ اتنے شدید الفاظ باقی کسی جنگ کے لیے نہیں، چوری کے لیے کہتے ہاتھ کاٹ دو، زنا کے لیے غیر شادی شدہ تو چوک ہو رہے شادی شدہ تو رجب، لیکن سود ایسا جرم ہے کہ کہاں اللہ کے رسول سے جنگ ہے، اگر باز نہیں آتے تو تیار ہو جاؤ جنگ کے. بھائی تب تم، اور اگر تم جو ہے وہ توبہ کرو، فلکم رؤوسہم باہرین، تو پھر تمہارے لیے تمہارا اثر کیسے کرو، جو اثر کیسے تم نے گہنا کی ہے وہ واپس لے سکتے. فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور حدیث میں بڑے شدید الفاظ آتے ہیں اور اس طرح کی مثال ہمیں ملتی ہے جو آپ دیکھیں گے ہر زبان میں بہت بری بدترین گالی جو ہو سکتی ہے اس سے ترجیح دی گئی ہے سود کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں اور اس سب کم کا حصہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ جنا کیا ہے، تو یہ اس سے بڑی گالی کسی زبان نہیں ہوتی. تو اس سے ترجیح دی گئی ہے کہ اس کی کراہیت کا کچھ ہم اندازہ لگا سکتے، اور اس کی جو سبھائیں ہیں وہ ہمارے سامنے ابھی یہ مناظر ٹی وی پر ہر جگہ موجود ہیں کہ ایک جگہ وہ افریقہ ہے جہاں لوگ بھوک سے نکال چھوٹا سا بچہ دکھایا کہ اسے ایک کلو میٹر دور جانا ہے جہاں یو این نے اپنا سوٹ کیمپ لگایا ہے, اور اتنا لازم ہے کہ اتنا نہیں پا رہا, اور جب بیٹھا رہا منتظر اس کی موت کا, کیونکہ کب یہ بچہ اور کب اس کا بھول کر. اور ایک وہ ملک ہے جہاں پر جو تھوڑا سا کھایا اور باقی سارا ڈسٹن, اور جب چائلڈ کو مینٹین کرنے کے لیے چلو اناج میں سمندر میں پھینک دیا جاتا, وہ افریقہ کیوں نہیں پہنچایا جاتا کیونکہ وہاں تک کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ زیادہ ہے, تو آسان طریقہ یہ سمندر میں پھینک. تو یہ معاملات ہمیں دنیا میں آج نظر آتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بیچنے کی ہمیں توفیق عطا کرے. بس کا بیان آیت نمبر 2 میں اس گھر پر اگر وہ جو ہے تنگس ہو, جسے آپ نے کہہ دیا اگر وہ تنگس ہے, پر نظیر اللہ نہیں پھیلا تو پھر اسے معلت دی جائے اس کی آسانی سے, یہ اللہ کا حکم ہے. کسی اللہ کہتے ہیں کہ قرضدار کو معلت دینا واجب, یہاں بھی آئے تھا ایک کافی تنگس ہے, اس نے قرض لیا تھا کافر کے مہینے دلوں کا لیکن نہیں دے پا رہا, تو قرآن یہ کہتا ہے اسے اس کی آسانی تک معلت دی جائے. ون تصدقو, اور اگر تم تصدیق کر دو خیر لکم, تو تمہارے لیے بہتر ہے, اللہ تعالیٰ بے گناہ بڑھا کر تمہیں اجر دے گا. ان کو تم تعلمون, اگر تم جانو. اب جناب طویل ترین سورت کی طویل ترین آیت سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کی, سورہ قرآن کی سب سے جو ہے طویل ترین آیت, آیت نمبر 282. یہ آیت دہی کے بعد یعنی قرض کے لین دین کا جو ہے اس آیت میں ذکر ہے. فرمایا گیا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک مدت مقرر کر, سب صبح تو پھر اسے لکھ لیا کرو. ولیم تو بینا تم کا سے بند دلا, اور چاہیے کہ لکھ لے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا اسے انصاف دیتا. اس میں اب جو ہدایات ہیں وہ ہم جو ہے وہ آگے اسے میں نے لکھ لیا لکھ کر دیا, اسے ہم لکھ لیتے ہیں طویل آیت ہے. تو قرض کے لین دین سے مطابق اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں, پہلا یہ کہ مدت طے کر لو, یہ نہیں کہ آج آپ نے ایک کو قرض دے دیا وہ کہہ رہے میں لوٹا دوں گا, وہ یہ تو طے نہیں ہوا سب لوٹاؤں گا, آپ بار بار چکر لگا رہے, وہ کہے گا کل آنا پھر پیسوں آنا پھر اگلے سال آنا, تو وہ پتہ ہی نہیں کب ہوتا. تو مدت طے ہو کہ بھائی اگلے نہیں ہے واپس ہو جائے گا, اگلے سال واپس ہو جائے گا, 10 سال میں واپس کر دوں, لیکن مدت طے کی. اسی طرح اس کو لکھا جائے دوسرا حکم, اس آیت کو گر جا کر تفصیل سے آپ دیکھیے گا تو وہاں قرض کا معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لیا تھا, ورنہ بعد میں آدمی روتا رہتا ہے کہ میں نے فلاں کو جو ہے 2 لاکھ دیے تھے اب وہ مکر گیا ہے, تو لکھ کیا کہاں ہے ثبوت کہاں ہے گواہ, تو یہ لکھنا ہمارے لیے رہتا ہے. اسی طرح فرمایا قرض دینے والا لکھوائے, اس کا جو ڈرافٹ جو ہے وہ اس کا ڈکٹیٹ کرائے وہ کون کرے, وہ جو قرض لے رہا ہے جو بارور ہے, اور اگر وہ نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف سے لکھوانا, یعنی کوئی کنسلٹنٹ ہائر کر دے, کوئی انٹرنیشنل کوئی جو ہے وہ لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے کریڈٹ کا, تو کنسلٹیشن فرمز ہیں کمپنیز ہیں انہیں جو ہے وہ ہائر کر دے, قانون کی زبان سے نہ واقف ہے یا بہت بوڑھا ہے یا بیوقوف ہے تو وہ اس طرح کسی کو ولی بنا کر جو ہے لکھوا سکتا ہے ایگریمنٹ بنوا سکتا ہے. پانچواں حکم ہے 4 گواہ بنائے, اور وہ بھی منکم کے الفاظ ہے یعنی تم میں سے, یعنی مسلمانوں تم میں سے 4 گواہ, اور اگر 4 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہے 4 گواہ ویسے یہاں نہیں ہے, 2 گواہ کا ذکر ہے, 2 گواہ بنائے جائیں, اور اگر 2 مرد موجود نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جو ہے وہ گواہی دیں. اب یہاں عورتوں کو لگتی ہے بات کی کیا 2 عورتیں 1 مرد کے برابر, اصل میں فائنینشیل برڈن خواتین پہ اسلام ڈالتے ہیں, اور یہ جو قرض کا لین دین ہے یہ پورا فائنینشیل ایشو ہے, اس لیے ان کی یہاں گواہی جو ہے ڈبل دی گئی. اسی طرح کورٹ کچہری میں اکیلی عورت کا لانا مشکل ہوتا ہے, 2 اگر 7 ہوں گی تو بڑا کام ہوگی, قرآن کہتا ہے وجہ یہ ہے تاکہ اگر ایک بھول جائے دوسری یاد دلا دو, باقی دوسرے جو معاملات ہیں اسے ایک عورت کی گواہی بھی جو ہے تسلیم کی جاتی ہے, جیسے بچے کی پیدائش سے متعلق معاملات ہیں وہ خواتین کی چیز ہے, اس نے ایک خاتون کی گواہی بھی 1 مرد کے برابر تسلیم کی جاتی ہے. اسی طرح چھٹا حکم ہے قرض کے لیے رہن رکھوائے جا سکتا ہے, کو لے کر جو آج کی طرح ہے سیکیورٹی وہ رکھوائی جا سکتی ہے, اور لیکن جو رہن میں جو چیز لی ہے اس کا استعمال جاری ہے, فرض کریں کسی نے آپ سے 25,000 لیے اور اسکوٹر بھی رکھوائے, اب آپ اس کی اسکوٹر پر اڑے اڑے پھینکے تو یہ جائز نہیں, وہ آپ کے پاس بطور امانت ہے. کسی نے اپنا زیور رکھوا دیا وہ خواتین کہنے پہ کبھی نے وہ زیور یہ نہیں کہہ سکتے, رہن کی چیز سے سیکیورٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتے. اسی طرح آخری حکم ہے کہ کاتب اور گواہ نہ نقصان پہنچائے, یعنی وہ گواہ نہ بدل جائے, کاتب لکھنے میں ہیرا فیری نہ کرے اور نہ ہی انہیں نقصان پہنچائے, ایسا نہ ہو کہ باقی پارٹیز ان گواہوں کو یا لکھنے والوں کو نقصان پہنچائے. تو یہ تعلیمات ہیں. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن اکنامکس جو ہے اس کے یہی اصول ہے, اور یہ قرآن جو ہے وہ بہت پہلے یہ اصول بیان کر چکا. شہادت چھپانے والے کے لیے بیان ہوتا ہے کہ وہ جن کا مجرم ہے ضمیر کا مجرم, اگر ایسا کرے گا گواہی چھپائے گا تو ضمیر کا مجرم کہلائے گا. یہ آیت ہے 283 مکہ کہتے ہیں. 12 رکعت کے بعد انشاءاللہ ہم آخری دو آیات کا مطالعہ کریں گے جنہیں جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عرش کے باری تعالیٰ کے دو عظیم فضائل ہیں اور ان کے کئی فضائل آتے ہیں. انشاءاللہ وہ فضیلتیں بھی ہم ان آیات کی سمجھیں. جزاکم اللہ خیرا. Thank you.